দফার তুমি পড়ে দিও মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا اور کیا چیزیں دے کر بھیجا. فرمایا رہا ہے پروردگار، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، دنیا میں نازل کیا، رسول بنا کر بھیجا. کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالبینات. بینات یعنی وہ دلائل جو روشن ہیں، جو واضح ہیں. جب ایک چیز روشن اور واضح ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی. پروردگار عالم یہاں پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا لیکن بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی رسول خدا کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ پروردگار نے دو کام کیے. نسبت ہے انبیاء کو خدا سے، لیکن یہ نسبت کافی نہیں ہے. ان انبیاء کو ضرورت ہے کہ پروردگار بینات بھی ان کو عطا کرے. لہذا جب خداوند تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو بھیج رہا ہے، علم دے کر، زہد دے کر، تقویٰ دے کر، نسبت رسولوں کو خدا سے ہے. خدا نے رسولوں کو رسول بنایا، خدا نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے باوجود خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایسے کھلے، روشن، واضح اور صاف، کلیئر دلائل دے کر بھیجا جائے جن کو خدا کہے بینات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. لیکن جب بینات دے کر بھیجا تو خدا نے اسی بات پر اکتفا نہیں کیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کافی ہیں بینات، بلکہ فرمایا وانزلنا، ہم نے ان کے ساتھ ساتھ نازل کیا، کس کو؟ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی. ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور ترازو کو بھی. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے کہ ہم نے قرآن پر عمل کر لیا، قرآن پر عمل کر لیا. اگر آپ نے قرآن پر عمل کیا تو ایک ترازو بھی ہے جو آپ کے عمل کو تول کر بتائے گا کہ آپ کا عمل قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. لہذا جب خداوند تبارک و تعالی یہ فرمائے قرآن مجید میں کہ رسولوں کو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن رسولوں کو صرف ہم نے نہیں بھیجا بلکہ بینات کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا. جب ہم نے کتاب کو نازل کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ترازو بھی نازل کیا. لہٰذا اب آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی. جو کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی، اس کی یہ بات اس آیت سے ٹکرا رہی ہے. قرآن اس وقت کافی ہوگا کہ جب آپ کے عمل کو قرآن کے مطابق، اگر آپ کے دعویٰ کریں کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے، تو کوئی تو ایسا ترازو ہو کہ جو پیمانہ ہو، معیار ہو یہ بتلانے کا کہ آپ جو اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں یہ اس ترازو کے مطابق ہے کہ جس کو خدا نے بھیجا. نوجوان بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، آپ گئے کسی دکان پر، اس نے کہا کہ یہ دیکھیے سونے کی ڈلی ہم نے دی، سونے کی اینٹ دی اور یہ 20 گرام کی ہے. آپ گئے پرچون کی دکان پر، آپ نے کہا بھیا تول کے دکھانا ذرا 20 گرام کی ہے. وہ کہا سرکار یہاں دال چاول تلتا ہے، سونے کی ڈلی نہیں تلتی، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رتی برابر بھی اگر سونا کم اور زیادہ ہوا تو میرا ترازو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا, میرا ترازو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا. اور دوسرا مسئلہ, تو ایک آدھ گرام میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہے گا سرکار یہ دال چاول نہیں ہے, جو چار پانچ دانے کم اور زیادہ ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے سونا, قیمت میں زمین سے آسمان کا فرق آ جائے گا. ہیرے کی مثال بھی یہی ہے, قیمتی دھاتوں کی مثال یہ ہے, تمام کی تمام چیزوں کی مثال یہ ہے. آپ گئے ایئر فورس میں پائلٹ کا امتحان دینے, ہر لحاظ سے فٹ تھے, آپ کی نظر 6x6 نہیں تھی. آپ 100 میٹر دور کی چیز کو ذرا سا دھندلا دیکھتے ہیں, آپ سبز رنگ کو پیلا دیکھتے ہیں, کیا ہو گیا؟ کیا سرکار کئی کروڑ ڈالر کا جہاز آپ کو دینا پڑے گا؟ دنیا میں تو آپ سائیکل چلا سکتے ہیں, زمین پر موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں, لیکن جب آپ خلاؤں میں ہواؤں میں جائیں گے تو یہ جو آپ کی نظر ذرا سی جس کو کہتے ہیں کلر بلائنڈ ہے نا, تو یہ بڑا مسئلہ کر دے گی. ہم آپ کو جہاز اپنا نہیں دے سکتے. تو خدا جب انبیاء کو بھیجے گا اور انبیاء کو قرآن دے گا, تو خدا اس کو اپنے قرآن کی تعلیمات سونپ دے گا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, جس کو درود بھیجے امیر المومنین کی بارگاہ میں بلند آواز. تھوڑا بہت فرق آ گیا تو کیا ہوگا؟ خدا فرمائے گا کہ بھائی یہ برزخ کا مسئلہ ہے, قیامت کا مسئلہ ہے. تم کو قرآن پر عمل کر کے, حرام اور حلال پر عمل کر کے, واجب پر عمل کر کے, برزخ میں آ کر, قیامت میں آ کر جواب دینا ہے. تمہیں احکام شریعہ سیکھنے ہیں. تو یہاں تک آپ یہ بات سمجھ گئے. اب اگلی بات جو ہے, اب یہاں پر ایک بات آ گئی ترازو کی اور دوسری بات آ گئی بینات کی. اب قرآن نے آگے بڑھ کر گفتگو فرمائی, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قیام کریں عدل اور انصاف کے ساتھ. انبیاء کو بھیجا خدا نے, آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے, کس کے ساتھ بھیجا؟ بینات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ترازو کے ساتھ. یہ تین چیزیں خدا نے نازل کی. مجھے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ بینات پر کرنی ہے, مختصر گفتگو جس حد تک بھی وقت ملا, اور اس کو لا کر متصل کرنا ہے, مرتبط کرنا ہے وجود مبارک ہے جناب سید نساء عالمین کے ساتھ. لہذا دیکھیں کہاں تک بات آگے بڑھ پاتی ہے. خدا نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا یہاں پر. خدا نے یہ نہیں فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا کتاب میزان بینات کے ساتھ, تاکہ وہ لوگوں کو قسط عدل اور انصاف کے راستے پر لا کر کھڑا کر سکیں. خدا نے یہ نہیں کہا اس آیت میں. فرمایا ہم نے کتاب کو نازل کیا, بینات کو رسولوں کے ساتھ, ترازو نازل کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ قیام کر سکیں حق کے راستے پر. دونوں میں فرق ہے. خدا فرما سکتا تھا, خدا کی عربی مجھ سے اور آپ سے کہیں بہتر ہے. خدا کہہ سکتا تھا لیقیمو, تاکہ وہ اقامہ کرتے. اب میں ایک مثال دوں آپ کو. اذان ہوتی ہے مسجد میں, آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں. اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو دفعہ اللہ اکبر, دو دفعہ لا الہ الا اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامہ. اقامے کا مطلب کیا ہے؟ اقامے کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر لا کر نصب کر دینا, استادہ کر دینا, لا کر کھڑا کر دینا. اگر میں یہ مائک گر جائے اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں تو میں کہوں گا اقامہ کیا. لیکن جب آپ آخر میں دو جملے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اقامت میں؟ قد قامت الصلاۃ, نماز اپنے مقام پر برپا ہو گئی. پروردگار عالم یہاں پر یہ نہیں فرما رہا کہ انبیاء آ کر لوگوں کو عدل و انصاف اور قسط کے راستے پر لا کر کھڑا کریں. پروردگار نے فرمایا کام ہمارا یہ تھا کہ ہم نے نازل کیا انبیاء کو, کام ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو. اور کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ کتاب کے ساتھ بھیجا, ترازو کے ساتھ بھیجا, بینات کے ساتھ بھیجا. بینات آپ سن لیا آپ نے مجھ سے کہ واضح اور روشن دلائل, واضح اور روشن معجزے. میں آپ کے لیے کتنے گھنٹے کی تقریر کروں کہ یہ ثابت کروں کہ دن نکل چکا ہے؟ آپ کے لیے مولانا تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ دیکھیے, یہ اچھا کبھی میں کہوں گا دن نکل آیا کہ نہیں, آپ اشارہ کر دیں گے. اتنا واضح سورج کا وجود کہ خوب توجہ کیجیے گا, میں آپ کو لا کر کھڑا نہیں کروں گا سورج کے وجود کے دلائل کے ساتھ, بلکہ آپ خود بخود متصل ہو جائیں گے سورج کو دیکھ کر سورج کے وجود کی دلیل پر. رات کو اگر میں خوب باریک آسان بات ہے اور باریک بات ہے، رات کو اگر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ ایک سورج ہوتا ہے اتنے اسکوائر کلومیٹر کا ہے، اتنے ہزاروں کلومیٹر دائرہ ہے، وزن اس کا یہ ہے، گیسز اس میں یہ ہیں، ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے، جب وہ نکلے گا نا مشرق سے نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، تو یہاں میں لا کر آپ کو لا رہا ہوں کھینچ کر سورج کے وجود کی طرف، لیکن اس وقت میں آپ کو سورج کے وجود کی طرف کھینچ کے نہیں لا رہا، مولانا آپ کی ضرورت ہی نہیں یہ، تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے بینات کو بھیجا رسولوں کے ساتھ، اور بینات کا مطلب ہے روشن چیزیں، واضح چیزیں، یہ اتنی واضح ہیں، یہ اتنی واضح ہیں، خوب توجہ کریں نوجوان بچے، یہ آئے تو بینات رسول کے صدقے میں ہیں، یہ آئے تو بینات رسول کے ساتھ جڑ کر ہیں، یہ بینات ہیں تو رسول کے وجود کا حصہ، کیونکہ خدا نے رسول کو ان کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن ان کے وجود کا کرشمہ، ان کے وجود کی تجلی، ان کے وجود کی نورانیت ایسی ہے کہ جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو اب رسولوں کو مزید زحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ لا کر حق کے راستے پر لائیں، بینات کو دیکھتے ہی آپ حق کے راستے پر آ جائیں گے۔ یہاں تک اگر آپ بات کو سمجھ گئے تو اب آپ کے ذوق عزا کی خاطر یہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ بینات ہے کہ ایام آئے جناب سیدہ کے، ایام آئے محرم کے، آپ نے کہا مجلسیں کہاں کہاں پر ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے مجلس کی افادیت پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کبھی کسی نے نہیں کی ہے، یہ آپ کے وجود میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ودیت کیا ہے کہ آپ خود بخود مسجد کی طرف کھینچ کر چلے آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک قرآن سے چھوٹا سا واقعہ میں پیش کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے فرعون کے دربار میں، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، معجزات دکھائے، سب کچھ کہا کہ بھائی یہ دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں، کہیں بھی آپ کو دیکھے نا کہ انبیاء کی اولادوں پر کوئی جادو کا الزام لگا رہا ہے تو یاد رکھیے گا یا وہ فرعون ہے یا فرعون کی نسل سے ہے۔ درود پڑھیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا آئے گفتگو ہوئی، کہا بھائی یہ دونوں بہت بڑے جادوگر ہیں اور انہوں نے جادو کے ذریعے یہ سب کام کیا ہے، اب کوئی فرعون سے پوچھے کہ یہ اگر جادوگر ہوتے اور دنیا حاصل کرنا چاہتے تو تمہیں نے تو کل ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاتھ میں بدنما لاٹھیاں ہیں، موٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آئے ہیں، بوسیدہ لباس پہن کر آئے ہیں، غربت و فقر و فاقے کا شکار ہیں، اگر یہ جادوگر ہوتے اور تمہاری دنیا ہتھیانا چاہتے تو جادو کے ذریعے پتھروں کو سونے میں تبدیل نہیں کر لیتے، یہ جادو کے ذریعے تمہارے مریدوں کو، تمہارے متقدین کو اپنے پاس نہیں لے آتے، عقل سے تو کام دو ذرا۔ لیکن نہیں، بہرحال فرعون نے کہا کیا کیا جائے، مقابلہ کرواؤ ہمارے دربار کے جادوگروں کا۔ سرکار دربار کے علماء انبیاء کا اور اولاد انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکے تو دربار کے جادوگر کیا خاک کریں گے؟ لہذا آئے، کہا کہ کیا ہے سرکار؟ فرعون نے کہا بھائی بہت بڑا جادوگر ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے یہ۔ کہا کہ یہ ہے، جو کرے گا تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہمارا سامنا کیا جائے تو پھر دیکھیں گے اس کے جادو کا ہم باطل کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آئنہ لنا اجرن ان کنا نحن غالبون، کیا فرعون ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا اگر ہم کامیاب ہو گئے؟ فرعون نے کہا اجر بھی ملے گا اور دربار میں تمہیں عزت بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں کو احساس ہو چکا تھا کہ معاملہ کسی معمولی شخصیت سے نہیں ہے، اگر یہ تعریفات اور توصیفات جو فرعون بتا رہا ہے ان دو بھائیوں کی اگر یہ سچ ہے اور یہ جادوگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا اجرن، اجر ملے گا کچھ؟ سرکار آپ دربار کے پیٹ نوکر ہیں تو پھر کیا بات؟ نہیں، وہ تو مہینے کی سیلری ہے، اب جو مقابلہ ہوگا وہ بہت بڑے جادوگر کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ہم کو اجر ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا بالکل ملے گا اجر اور تمہیں ہم مقربین درگاہ میں سے بھی قرار دیں گے۔ آئے پھر کہا کہ بھائی تم پھینکو، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے، تو پہلے تم پھینکو گے، پہلے ہم پھینکیں؟ کہا کہ پہلے تم پھینکو۔ جناب پھر موسیٰ نے کہا جادوگروں سے، تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اور پھر وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئیں اور جناب موسیٰ نے اپنی لاٹھی اپنا عصا پھینکا تو تلقف ما یفکون جو انہوں نے پھینکا تھا جناب موسیٰ کی لاٹھی اجدہے میں تبدیل ہوئی، اجدہے نے تمام رسیوں کو نگل لیا۔ القی السحرۃ ساجدین، یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ القی السحرۃ ساجدین، جیسے ہی دیکھا کہ رسیوں کو نگل رہا ہے جناب موسیٰ کا اجدہ، نہیں، یہاں پر دو کام ہوئے، ایک تو بے جان لاٹھی تھی، یہ موسیٰ ہے کون کہ لاٹھی کو پھینکا جان آ گئی اجدہ بن گیا، اور اجدہ بننے کے بعد اس اجدہ نے دربار میں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف اور صرف رسیوں کو نگلا۔ رسیوں کو نگلنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے القی السحرۃ ساجدین، خود بخود گر پڑے جادوگر سجدے میں اور یہ کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو آپ نے توجہ فرمائی کہ بینات ہے کیا؟ بینات یہ ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، لاٹھی تبدیل ہوئی اجدہے میں، اجدہے نے جادوگروں کی رسیوں کو نگلا، تو پھر موسیٰ نے کوئی دلیل بیان نہیں کی جادوگروں سے کہ ہم پروردگار کے پیغمبر ہیں۔ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، جس طرح سے لوگوں کو انبیاء کے معجزات دیکھ کر خود بخود صحیح رستے پر آ جانا ہے، اسی طرح سے جادوگر بھی صحیح رستے پر آ گئے۔ اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ پیسیو وائس ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ قرآن نے کہ ہم نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا، فرمایا القی السحرۃ ساجدین، جادوگر خود بخود سجدے میں گر پڑے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، خود بخود لوگ آئیں گے بینات کو دیکھ کر، معجزہ اتنا واضح ہو گا۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ واقعہ آپ نے یہاں تک سنا، اب ذرا واپس چلیے، آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے قرآن آپ کو، کہا کہ دیکھو اذا نفخت فیہ من روحی وسویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں پتلا بنا دوں ایک بہترین تعادل توازن بیلنس کے ساتھ، بڑا خوبصورت، بڑا پرکشش، اور لفظ میں کیا استعمال کروں، اور نفخت فیہ من روحی اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں روح کو، فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بینات کو دیکھ کر میرا کوئی نوجوان بچہ عزادار فرش عزا پہ بیٹھا ہوا یہ سوال نہ کرے کہ مولانا پھر یہ امام حسین کے سامنے 30,00,000 کا لشکر کیوں تھا؟ کیا مولا حسین کے ہاتھ میں بینات نہیں تھے؟ کیا امام مصطفیٰ کے ہاتھ میں بینات نہیں تھے؟ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں امیر مومنین کے ساتھ، کیا امیر مومنین کے پاس بینات نہیں تھے؟ بھائی دکھا دیتے بینات کو تو سارا کا سارا لشکر دمشق کا سجدے میں گر جاتا، سید الشہداء بینات کو دکھا دیتے تو واقعہ کربلا نہ ہوتا، امام مصطفیٰ بینات کو دکھا دیتے تو یہ امام مصطفیٰ کے خلاف سازشیں نہ ہوتی، امام رضا بینات کو دکھا دیتے تو محمود اپنی اوقات پر آ جاتا، بنو عباس بنو امیہ اپنی اوقات پر آ جاتے۔ تو مولانا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بینات وارث موسیٰ نہیں ہے، آپ تو پڑھتے ہیں نا سلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو بینات دکھائے۔ تو سرکار اس کا جواب یہ ہے کہ بینات جو آئمہ کے پاس ہیں یہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ خدا کی طرف سے۔ جب عالم غیب میں ابلیس نے خدا کی بات نہ مانی تو کیا خدا کے پاس بینات نہیں تھے؟ ایک دفعہ اور درود پڑھیے ذرا محمد علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بینات کو دیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ فرشتوں جیسی طہارت چاہیے، جہاں ابلیس والی نجاست ہوگی لاکھ بینات آ جائیں نہیں مانیں گے، لہذا حر میں تھی وہ طہارت آ گیا، زہر قین میں تھی طہارت آ گئے۔ حضرت امیر المومنین نے خطبے دیے صفین کے لشکر کے سامنے، 15 دن تک 10 دن تک جو تاریخ سے ملتا ہے، واضح نہیں لکھا ہوا 15 دن، جو میری سمجھ میں آتا ہے تاریخ پڑھ کے کہ 1 ہفتہ 10 دن 12 دن مولا کائنات نے پڑاؤ ڈالا اور خطبے دیتے رہے، تو دسیوں لوگ لشکر کو چھوڑ کر آئے۔ مطلب پورا لشکر کیوں نہیں آ گیا؟ سرکار پورے ملائکہ نے سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ تو خدا کے پاس بینات کم ہیں کیا؟ لہذا وجود میں طہارت ہونی چاہیے. یہ وجود کی طہارت ہے جس کی جانب چھٹے امام اشارہ فرما رہے ہیں, اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے دسیوں دفعہ پڑھ چکا ہوں. فرمایا چھٹے امام نے, من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت, جو بھی ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو, اہل بیت کی محبت کو نہیں, ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو, محبت آپ کو دسیوں سے ہو سکتی ہے, محبت کی ٹھنڈک سوائے اہل بیت کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی. دسیوں لوگوں سے آپ محبت کر سکتے ہیں, لیکن جو جس مذہب کا ماننے والا ہو, جس ملت کا ہو, جس دین کا ہو, جس فرقے کا ہو, منت ماننے کے لیے وہ آتا ہے جناب قاسم کی بارگاہ میں, منت ماننے کے لیے آتا ہے مولا ابو الفضل عباس کے علم کے پاس, منت ماننے کے لیے وہ آتا ہے جھولے پر سے سیب اٹھانے کے لیے, منت ماننے کے لیے وہ آتا ہے مولا عباس کی منت مانتا ہے, بی بی ام البنین کے دسترخوان کی منت مانتا ہے. لہذا اس محبت کا جمع کے اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہی ہے, ادھر ادھر سے جو ہوائیں بیتوں کی چڑھ رہی ہیں ان کو مت سنیے آپ. دشمن اہل بیت اگر ہے تو دشمن اہل بیت ہے. اب وہ بولا والدین بڑا اچھا کہتا تھا, رکو لمبے کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, سرکار 6000 برس تو کسی بھی دشمن اہل بیت نے نماز نہیں پڑھی ہے. لہذا اگر آدم کی دشمنی میں 6000 برس کی عبادت منٹوں میں نہیں, لمحوں میں نہیں, لمحوں سے بھی کم, مائکرو سیکنڈ میں زیرو ہو سکتی ہے, تو جو فخر آدم محمد مصطفیٰ ہے, جو فخر آدم علی ابن ابی طالب ہے, جو فخر حوا و مریم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں, پھر ان کی دشمنی کے بعد جب 6000 برس کی عبادت نے وہاں کوئی فائدہ نہیں دیا, تو یہاں 70, 75, 80 برس کی عبادت کوئی فائدہ دے سکے گی؟ مرحلہ بڑے اچھے طریقے سے طے ہو گیا. اور سچی بات بتاؤں, میں آپ کے سامنے اعتراف جرم کروں اپنا ایک, کہ میں بڑا پریشان تھا کہ بڑا خشک موضوع ہے یہ, اس طرح سے جو میں پیش کر رہا ہوں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. نوجوان بچے بھی ہیں, بھارت بزرگ جو ہیں میرے ہم عمر جو ہیں یا مجھ سے بزرگ, وہ اس طرح کی باتیں سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ نوجوانوں کے چہرے پر بھی میں آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب میں بات کو زیادہ تفصیل میں کیوں لے کر جاؤں, یہیں سے میں براہ راست آتا ہوں اس مقام کی طرف کہ جس مقام تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں درود پڑھیں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو کام کیے اہل بیت نے, ایک کام خدا نے کیا, ایک کام رسول خدا نے کیا. اب کہہ سکتے ہیں آپ خدا نے بھی وہ دونوں کام کیے, بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے, عملی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کیا کیا؟ اہل بیت کے لیے قرآن میں آیات نازل کی خدا نے, رسول خدا نے اپنی سیرت سے اہل بیت کے مقام کو واضح کیا. اگر دروازے پر آ کر دستک دے کر صبح شام رسول خدا فرمائے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ جس گھر کا دروازہ آپ کے سامنے واقعہ مسجد میں کھلا رہے, یا رسول اللہ اس گھر والے نہ جانے کس حالت میں ہوں, وضو ہے کہ نہیں ہے, مسجد میں سے گزریں گے, یہ گھر والے تم سب سے جدا ہیں, ان کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلے گا, اور رسول خدا نے مسلمانوں کو بتا دیا دیکھو وہاں جانا وہ مسجد اہمیت رکھتی ہے, وہ صحن مسجد اہمیت رکھتا ہے, یا جس صحن کا رخ دروازے فاطمہ کی طرف ہو, یا جس دروازے کا رخ مسجد کے صحن کی طرف ہو. ایک دفعہ درود بھیجو محمد علیہ تو یہ بات ہو رہی تھی. قرآن میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا اہل بیت کے لیے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن, سب کو پتا ہے آیت, الا المودت فی القربہ, ترجمہ بھی سب کو پتا ہے. یہ خدا نے قرآن مجید میں آیت بھیج دی. اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ اہل بیت کو مقام, یہ تو قرآن نے دیا کہ دیکھو رسول کی رسالت کا اجر اگر تمہیں دینا ہے تو اہل بیت سے مودت کرو, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز, تیسری تو بہت دور کی بات ہے, دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن مجید نے جو ذکر کیا مودت قربہ کا, اب مودت قربہ جب ہے تو اب یہاں سے ایک مسئلہ آتا ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ابھی تک آپ نے بڑے جذبے سے سنا ہے تو مجھے یہ بات اب میں ہمت بندی ہے میری کہنے کی. وہ کیا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے کئی درجے ہیں. ذوالجنہ جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہو جاتا ہے, اور ہر ذوالجنہ کی بات نہیں کر رہا, جو ہمارے مومنین بناتے ہیں اور برصغیر میں, تو بعض مقامات پر اب ہر حرام کی کمائی نجس کمائی سے خریدا ہوا ذوالجنہ کیا اس قابل ہے؟ نہیں. بڑے پاک لوگوں کے ذوالجنہ ہوتے ہیں جو خریدتے ہیں حلال کی کمائی سے خلوص کے ساتھ. تو جو واقعات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جگہ کا بھی نام پتا ہے مجھے, ضلع بھی پتا ہے, گاؤں بھی پتا ہے, لوگ بھی پتا ہے. یہاں پر میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس گاؤں کے غیر مسلم بھی جب وہ ذوالجنہ گلی سے گزرتا ہے تو اپنی دال اور چاول کی بوریاں کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہیں, غیر مسلم, کہ یہ ایک دو دفعہ منہ مار لے تو اس مہینے کی آمدنی بڑی اچھی ہو جائے گی. وہ ذوالجنہ اس گاؤں کا جس کی کھیت میں چلا جائے اور بقول ہمارے آپ کے کھیت کو برباد کر دے, تو وہ غیر مسلم خوش ہوتا ہے کہ یہ ذوالجنہ امام حسین کا میرے گاؤں میرے کھیت میں گیا ہے, اس نے فصل برباد کی ہے, اس سال کئی گنا زیادہ فصل ملے گی. تو سرکار یہ ایک محبت ہے. اچھا اس ذوالجنہ کو نسبت ہے امام حسین سے, ایک نسبت یہ ہے. اور جو امام حسین کا ذوالجنہ تھا اس کو ایک خاص محبت تھی امام حسین سے, مقاتل میں جا کر پڑھیا. کیا بتایا آدمی کس طرح سے سمجھا اس بات کو مجھے نہیں پتا. بہرحال میں بول رہا ہوں, سمجھ میں آئی آئی نہیں آئی, اللہ اللہ خیر صلاح, سمجھنا آپ کا کام ہے, بتانا میرا کام ہے. خداون تبارک و تعالی آپ سے کس طرح کی محبت چاہتا ہے اہل بیت کی, اور اس محبت کو آپ کو کہاں تک لے کر جانا ہے؟ محبت دل میں احترام محبت ہے. جانور بھی آپ کو امام حسین سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پیڑ اور پودے امام حسن مصطفیٰ کا حکم مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ انسان ہیں, میں انسان ہوں, کس مرحلے پر محبت جائے؟ مولانا ہم بڑی محبت کرتے ہیں, امام حسین کا ذکر آتا ہے آنسو نکلنے لگتے ہیں. تو یہ تو برصغیر کے بعض ذوالجنہ بھی کرتے ہیں. آپ کہاں پر آگے ہیں جانوروں حیوانات کی محبت سے؟ لہذا جناب امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں, دیکھیے جتنے مظاہر ہیں نا, مظہر یعنی جس کے ذریعے آپ محبت اہل بیت کو ظاہر کرتے ہیں, اگر ان کا تعلق اہل بیت سے نہ ہو تو آپ کا عمل ہے آپ سے اس کا تعلق ہے. سمجھیے, جانیے, بوجھیے, اپنے دماغ میں, درک میں, شعور میں لانے کی کوشش کیجئے کہ آئمہ معصومین نے محبت کے کن رسومات کو ہم کو سکھایا ہے. بنیادی ترین چیز جو اہل بیت کے بارے میں فرمائی, حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دیکھو انزلوہم باحسن منازل القرآن وردوہم ورود الہیم الاعتاش. فرمایا اہل بیت کو قرآن نے جن بہترین فضیلتوں پر رکھا ہے تم بھی اہل بیت کو وہاں رکھو. یعنی اہل بیت کے بارے میں کسی مقام کا تعین کرنے کا تم میں کوئی حق نہیں ہے, چھین لیا گیا تم سے حق. قرآن نے یہ کام کیا ہے بھائی, مرکز اہل بیت ہے ذات جناب سیدہ کی. نکاح کا وقت آیا, کئی لوگ آئے نکاح لے کا پیغام لے کر. اب رسول خدا رحمت اللہ العالمین ہے, کیا جملہ کہتے کسی سے؟ اب وہ جملے جو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے. جب اصرار زیادہ بڑھا تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ فرمایا جس کا معنی یہ ہے میرے الفاظ میں کہ دنیا کے ہر کافر غیر مسلم باپ کو جو حق ہے اپنی بیٹی پر, خدا نے فاطمہ کے سلسلے میں وہ حق بھی مجھ سے چھین لیا. میں حکم خدا کا انتظار کروں یا رسول اللہ, آپ کا امتی معمولی سا, اس کا مرجع تقلید بھی آ کر باپ بیٹی کے بیچ میں دخل نہیں دے سکتا, حیثیت نہیں ہے مرجع تقلید کی کوئی یہاں پر. آپ کو اختیار اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کا بیٹی کی مرضی کے ساتھ, بیٹی کی بھی مرضی ہو آپ کی بھی, اب وہ فقہی مسائل ہیں وہ جا کر توضیح مسائل میں پڑھیے. تو جب خداوند تبارک و تعالی فاطمہ کا ذکر آئے اور فاطمہ زہرا کی زندگی کا اہم ترین موڑ پر رحمت اللہ العالمین سے حق کو سلب کر لے اور کہے کہ محمد ہمارے حکم کا انتظار کرو میرے الفاظ میں, تو مجھ کو اور آپ کو حق ہے کہ اہل بیت کے مقام کو, عظمت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھیں. ہر شخص جہاں سے آئے منہ اٹھا کر کہے کہ صاحب یہ اہل بیت کے سچے محب ہیں, وہ اہل بیت کے سچے محب ہیں, اور آپ اس کے بعد یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے سرکار, مین آف دی میچ کسی کو بنا دیا آپ نے, اچھی ٹیم کون سی ہے, یہ سب چیزیں جو آپ کی آ گئی ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس, بہترین ذاکر کا پرائڈ آف پرفارمنس, بہترین نوح خان کا, نوح خان کی ہمارے شان یہ ہے, 800 سال ہو گئے بر صغیر میں آزاداری کو آئے ہوئے, نوح خان کی شان یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ نوح 100 سلام مرثیہ پڑھ لیتا تھا وہ کسی سیاسی لیڈر کے گھر پہ جا کے کوئی ترانہ نہیں پڑھتا تھا, شیروانی میں پیون لگ جاتے تھے لیکن مولا حسین کے علاوہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا تھا. یہ تھی عظمت جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, اس عظمت رفتہ کو دریافت کیجئے, دبوچی اپنے ہاتھوں سے. مجھے آپ کہیں گے آ کر کہ مولانا ہم سب متفق ہیں کہ آپ بہترین ذاکر ہیں, فرض کیجئے, کیوں کہیں گے آپ؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ آپ میری روح کی گہرائیوں سے واقف ہیں. حق صرف ایک کو ہے, وہ ہے پردے غیب میں, اور جو بھی ان کے علاوہ یہ بچکانہ باتوں سے اپنے آپ کو نکالیے, خدا کے لیے آزاداری برباد ہو رہی ہے آپ کی. واللہ اگر آزاداری کی روح ایک ہے صرف کہ آزادار اپنے آپ کو مولا حسین کے مد مقابل سمجھے, اور آزاداری کرنے والے منتظمین امام حسین کے فرش پر آنے والوں کو اپنا مہمان نہ سمجھے, امام حسین کا مہمان سمجھے. تو اگر امام حسین کا مہمان سمجھا تو جو غریب تمہارے فرش پر آ کر بیٹھا بوسیدہ کپڑوں میں, جو امیر آ کر بیٹھا تم سب سے برابر کا مقابلہ کرو گے, برتاؤ کرو گے. مثال دوں آپ کو اس بات کی, آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی, بارات لے کر آئے لڑکے والے, وہاں پر کوئی کسی کپڑوں میں, کوئی کسی کپڑوں میں. اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ بے احترامی کر دے کپڑوں کو دیکھ کر, آپ کہیں گے کیا غضب کر رہے ہو, یہ باراتی ہیں. بیٹی کی جب بارات آتی ہے تو باراتیوں کو احترام کرتے ہو, یہ سب کے سب میرے سمدھی کے مہمان ہیں. لیکن امام حسین کے فرش پر جو آتا ہے تو غریب اور امیر کا فرق کرتے ہو, اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ آزاداری وہ. سرکار کیا امام حسین السلام کی آنکھوں میں دودھ نہیں جھونک سکتے؟ سمجھیے اس بات کو, ذاکر امام حسین ذاکر امام حسین. مت لکھوائیے مایاناز خطیب. مایاناز خطیب تھے وہ کہ جن کو مایاناز علی ابن ابی طالب نے کہا. یہ چیزیں گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں آپ کی آزاداری کو. احترام ہو, بالکل ہو. دیکھیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, کوئی اپنے گھر میں نوح خان کو بلا رہا ہے, جتنے اس کو نظر نیاز دینی ہے, جو تحفہ بیش قیمت دینا ہے دے, یہ ائمہ کی سنت ہے. جس کے جو حق حلال کی کمائی ہے جتنا دے رہا ہے, جو کر رہا ہے کرے, لیکن آپ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. ان جملوں کو لکھنے سے پرہیز کیجئے. دوسری بات, ایک بات, دوسری بات, آپ کیا کوئی خدا نہ کرے ہماری آپ کیا انتقال موت ہو گئی, برائے بلندی درجات. یہ بلندی درجات کس بیماری کا نام ہے؟ یہ سلمان فارسی کی مجلس ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی, ابو ذر غفاری کی, کہ آپ نے طے کر لیا کہ درجات تو ان کے بلند ہیں, مزید بلند ہوں. میاں مغفرت کا نام لکھو, برائے ایصال ثواب. ہم اور آپ محتاج ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. بند کیجئے لکھنا اس جملے کو آپ, برائے بلندی درجات. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. بہت سے مومنین بیچارے اپنے بھول پن میں لکھ دیتے ہیں, بہت سے مومنین اپنے اچھی نیت سے لکھ دیتے ہیں, لیکن ممبر کا کام ہے آپ کو صحیح بات بتانا. یہ چیزیں ہماریاں نہیں تھی جو آ رہی ہیں, ان سب چیزوں سے پرہیز کیجئے. لہذا ایک درود بھیجے محمد آل محمد. ہر چیز کو جب اہل بیت کو جناب امیر فرما رہے ہیں کہ انزلوہم احسن منازل القرآن, اہل بیت کو قرآن کی بہترین منزلوں پر رکھو, اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا اہل بیت کے بارے میں جناب امیر نے؟ فرمایا ہم عیش العلم وموت الجہل, یخبرکم حلمہم عن علمہم وصمتہم عن حکم منطقہم وظاہرہم عن باطنہم. بخدا یہ بہت, یہ کلام معجزہ ہے, اور یہ کلام بتا رہا ہے کہ جناب امیر کی لسان مبارک سے نکلا ہے. اہل بیت کے بارے میں جملے سنیے گا, فرمایا جناب امیر نہجر البلاغہ میں, یخبرکم ہم عیش العلم, اہل بیت علم کی زندگی ہیں. آپ کو زندہ کرتا ہے علم, اور اہل بیت کو علم زندہ نہیں کرتا, اہل بیت علم کو زندہ کرتے ہیں. اہل بیت علم کی حیات ہیں, وہ موت الجہل, اہل بیت جہل کی موت ہے. یخبرکم حلمہم عن علمہم, ان کی صبر, ان کی برداشت, ان کا تحمل, ان کی پیشنس, ان کی ٹالرنس, ان کا حلم, ان کی بردباری, ان کی شکیبائی، ان کی صبوری تمہیں خبر دے گی ان کے علم کا۔ خوب توجہ کیجئے، یہ کون علی ابن ابی طالب ہیں؟ یہ وہ ہمارے اور آپ کے جناب امیر المومنین ہیں جو یہ فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، تکلم و تعرفو، بات کرو پہچانے جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ یخبرہم حلمہم عن علمہم، ان کی بردباری، ان کا صبر، ان کی برداشت کی طاقت تمہیں ان کے علم کا پتہ دے گی۔ یعنی ابھی حضرت رضا سلام اللہ علیہ زبان مبارک کو اپنی گفتگو نہیں فرمائیں گے، لبہائے مبارک ابھی ہلیں گے نہیں امام رضا کے، لیکن برداشت کی قوت جب تم دیکھو گے امام رضا علیہ السلام میں، تو سمجھ جاؤ گے کہ ان کے علم کی گہرائی کہاں پر ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس کی تشریح مجھے پیش نہیں کرنی، بس ترجمہ سن لیا آپ نے، سن لیجیے۔ وَظَاہِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اہل بیت کا ظاہر تمہیں ان کے باطن کا پتہ دے گا۔ کیا مطلب ان کا ظاہر ان کے باطن کا پتہ دے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں ظاہری حالات کو مقابلہ کر لو جس انسانی سطح پر اہل بیت ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا جملہ بتایا میں نے؟ جناب امیر المومنین کا۔ خود جناب امیر اہل بیت کے مرکز ہیں، اہل بیت کا مرکز ہیں، لیکن اپنے بارے میں نہیں فرما رہے۔ یہ مولا کائنات نے ایک جگہ خصال صدوق میں جملہ کہا، بغیر تزکیت من دین نفسی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور نہج البلاغہ میں بھی کہا ایک جگہ، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف اپنے منہ سے کروں، لیکن یہ میرے الفاظ میں رسول خدا کی امانت ہے جو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو امیر المومنین اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے کہ امیر المومنین اپنے فضائل بتا رہے ہیں، کیونکہ حکم رسول خدا ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ کو اور مجھے حکم ہے کہ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو۔ تو امیر المومنین بھی مجبور ہیں، سلب اختیار کیا جا چکا ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے بارے میں چپ مت رہنا، جہاں تک تم چاہو اپنے فضائل کو آشکار کرو، اپنے بارے میں گفتگو۔ امیر المومنین دیکھیے ایک بالکل عجیب شخصیت ہے، عجیب وجود ہے جناب امیر کا۔ آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھتے ہیں کہ ان مجالس وغیرہ سے یہ چار پانچ آٹھ روز آ کے سمجھیں گے، آپ کے زبان میں فلیور آئے گا شخصیت کا جناب امیر المومنین کی؟ نہیں سرکار، مذہبی طبقہ ایک لحاظ سے گمراہی کا شکار ہے جناب امیر کے سلسلے میں، غیر مذہبی طبقہ ایک اور لحاظ سے گمراہی کا شکار ہے جناب امیر کے سلسلے میں۔ یہ دو چار آٹھ رکعت نماز پڑھنا، نماز شب، تہجد، یہ ذرا روزے رمضان کے صدقہ خیرات امیر المومنین آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ جس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اس حد تک بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ مسلسل نہج البلاغہ کے مطالعے میں کو نہیں رکھیں گے، جب تک آپ روزانہ دعا کمیل کے ترجمے کو کم از کم پڑھیں گے جناب امیر کی گفتگو ہے کیا۔ آپ کو وجود علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی لذت کو اپنے ٹیسٹ بڈس پر، اپنے ذائقے میں محسوس کرنا پڑے گا۔ علی ابن ابی طالب وہ نہیں ہے، ایک دفعہ آپ نے کہا نعرہ حیدری، یا علی کیا بات ہے مولا کائنات کی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، زمین و زمان ایک طرف، وجود علی ابن ابی طالب ایک طرف، آپ جس کو تمام انبیاء کی میراث کا وارث علی ابن ابی طالب ہے، جو کسی سے امانت اٹھ نہ پائے وہ علی ابن ابی طالب امانت اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ذکر رسول خدا فوت ہو جاتا، علی ابن ابی طالب کے وجود کے ذریعے خدا نے رسول کے ذکر کو بچایا، آپ اس علی ابن ابی طالب کی بات کرتے ہیں، لہذا مزید گہرائی میں اترنا پڑے گا، اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ لہذا فرمایا یخبرکم ظاہرہم عن باطنہم، ان کا ظاہر تمہیں باطن سے دکھے گا۔ مقابلہ کیجئے امیر المومنین کا، روزے کی حالت میں سر پر ضربت لگی، کیا فرمایا؟ پہلے کیا فرماتا ہے؟ کیا فرمانا چاہیے تھا؟ پہلے کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ کس ملعون نے مجھے مارا؟ پکڑو اس کو، بھاگنے نہ پائے میرا قاتل ہے، دشمن ہے، میں پہلے سے سمجھ چکا تھا۔ اصل علی ابن ابی طالب کائنات ایک طرف، لگتا ہے کہ علی ہیں اور خدا ہے، کائنات ہے ہی نہیں۔ فرمایا فست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ علی ابن ملجم کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہا؟ بشریت اپنے آپ سے سوال کرے، جو آپ کے پیر کو کچل کے جائے، جو آپ کو یا مجھے خدا نہ خواستہ سڑک پہ تماچا لگا دے، ہم سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ پکڑو اس کو، اس بدبخت کو، اس نے مجھے تماچا لگایا۔ ظاہر باطن کی خبر دیتا ہے۔ اگر اپنے اجر کا کی توقع آپ دنیا اور دنیا والوں سے رکھیں گے، ہمیشہ دنیا اور دنیا والوں میں مقید رہ کر زندگی گزاریں گے، لیکن اگر آپ ہر کام خدا پروردگار عالم کے وجود کو دیکھ کر دیکھیں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی ابن ابی طالب ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، وجود خداوند تبارک و تعالی کی طرف توجہ ہے۔ لہذا جب عقیل ابن ابی طالب اپنے بڑے بھائی کو سب سے، کہ جو جناب امیر سے 30 برس بڑے، خط لکھا، فرمایا لا تحسبن ابن ابیک متخشیا متضرعا، خبردار اے عقیل میرے بھائی، اپنے باپ ابو طالب کے اس بیٹے کو یہ مت سمجھنا. طریقہ دیکھیے، تیور دیکھیے، یہ ہے امیر المومنین. یہ جملہ دیکھیے آپ، جس نے لذت لے لی اس وقت سن کر اس جملے کی، وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے. جس کو لذت حاصل نہیں ہوئی، وہ جا کر 4-5-10 دفعہ گھر میں جا کر صلوات پڑھے، استغفار کرے، تاکہ اس جملے کی لذت کا احساس کر سکے. خبردار اے عقیل میرے بھائی، اپنے باپ ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے کو یہ مت سمجھنا کہ گھبرا گیا ہے وہ صفین کا لشکر دیکھ کر، نہروان اور خوارج کا لشکر دیکھ کر. لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. خبردار، اگر پوری دنیا علی بن ابی طالب کے ساتھ جمع ہو جائے، علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کائنات علی کو چھوڑ دے، علی اکیلا رہ جائے، علی کے اوپر گھبراہٹ نہیں آئے گی. یہ میں جوش خطابت وطابت میں نہیں کہہ رہا، بخدا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے فضائل امیر المومنین کو، اس شخصیت کی فضائل کی لذت کو اپنی زبان پر احساس کرنے کی عادت ڈالیے. اتنی آسانی سے یہ شخصیت گرفت میں نہیں آئے گی بشر کے. فرمایا فستو رب الکعبہ، یہ ہے اہل بیت امیر المومنین. یخبرکم ظاہرہم عن باطنہم، ان کا ظاہر تمہیں باطن کی خبر دے گا. سر پر لگی ہے ضربت، تیورا کر زمین پر گرے، مٹی اٹھائی، زخم میں ڈالی اپنے، فستو رب الکعبہ، اور فرمایا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے مذہب کے ساتھ، رسول خدا کے نام کے ساتھ، رسول خدا کے دین کے ساتھ. یا علی، ابن ملجم کی تو خبر لائیے. کہاں ابن ملجم؟ یہاں پر رک جائیے، اب یہاں رک جائیے. فضیلت کا یہ پہلو، 19 اور 21 رمضان کو اللہم لعن قتلت امیر المومنین کہنے سے کہیں آپ کو دور نہ کر دے. وہ امیر المومنین ہیں، اپنے قاتل کو وقت نہیں دے رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قاتل علی بن ابی طالب سے بغض رکھیں. علی بن ابی طالب نام ہے خدا کے ہاتھ کا، یہ عیسائی کو بھی خیرات دیتا ہے، یہ کافر کو بھی دیتا ہے، یہ دوست کو بھی دیتا ہے، یہ دشمن کو بھی دیتا ہے. خوب اچھی طرح سے اس جملے کو اپنے ذہن میں اتارو، خوب اچھی طرح سے، خوب سکون کے ساتھ آ جاؤ، توجہ رکھو. ابن ملجم کی مشکے جو کسی بھی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہا کہ بیٹا ذرا سا ڈھیلا کر دو اس کی رسیوں کو. شربت آیا، کہا اس کو دیا سحری کے وقت، کہا پہلے اس کو پلاؤ. یہ واقعہ علی ابن ابی طالب کی کرامت کی دلیل ہے. آپ کی ذمہ داری کا تعین نہیں کر رہا کہ کل آپ غفلت میں آ جائیں مولا کی کرامت کو دیکھ کر کہ اب ہم ابن ملجم کو کیسے لعنت کریں. ابن ملجم میں کوئی تو اچھائی ہوگی، آپ اچھائیوں کو دیکھیے اگر دشمن تھے تو. آپ یہ بھی تو دیکھیے وہ نماز پڑھتا تھا، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ داڑھی تھی، آپ یہ بھی دیکھیے جمعے کی نماز میں جاتا تھا. ارے جمعے ہفتے کی نماز آپ کے منہ پر پڑھے، علی ابن ابی طالب کو ضربت لگائی، 6,000 کے 6 کروڑ برس کی عبادت اکارت. لہذا علی ابن ابی طالب اگر کسی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ برتاؤ کریں تو وہ مولا کائنات کا لیول ہے. آپ کا لیول یہ اللہم لن قتلت امیر المومنین واصحابہ، آپ کا لیول یہ کہ اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلك، آپ کا لیول یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. علی ابن ابی طالب نام ہے خدا کے ہاتھ کا، خدا کافر کو بھی اولاد دیتا ہے، خدا ملحد کو بھی اولاد دیتا ہے، خدا دہریے کو بھی اولاد دیتا ہے. اگر سڑک پر اس شہر میں کوئی دہریہ چل رہا ہو، آکسیجن اس کے لیے ختم نہیں ہوتی. لہٰذا اس کے سانس لینے سے یہ مت سمجھیے گا خدا محبت کرتا ہے. علی ابن ابی طالب اگر کسی کی مدد کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ مت کہیے گا ابن ملجم کتنا اچھا آدمی تھا. آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھیے جو علی ابن ابی طالب نے آپ کو بتائی. خدا نے شیطان کو مہلت نہیں دی کیا؟ خدا نے کہا کہ انک من المنظرین الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دی، جا کر گمراہ کر لے. خدا شیطان سے کتنی محبت کرتا ہے کہ زندگی لمبی دے دی. خدا کہے گا یہ امتحان تھا تمہارے لیے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ہماری کرامت یہ ہے کہ اگر مانگے گا تو دیں گے. ہماری کرامت کا تمہاری عبادت سے کیا تعلق؟ خوب سمجھیے غور سے اس بات کو. لہذا فرمایا یخبرہم علمہم عن حلمہم وصمتہم عن حکم منطقہم، اور ان کی خاموشی تمہیں بتائے گی کہ ان کی گفتگو کتنی مضبوط ہے. خاموشی گفتگو کا پتہ کیسے دے گی؟ گفتگو گفتگو کا پتہ دیتی ہے. یہاں پر بہت بڑا کوئی مقرر بیٹھ جائے، آ کے بہت بڑا کوئی زبردست عالم چپ چاپ بیٹھا رہے آدھے گھنٹے تک اتر جائے، اور میں آپ سے کہوں دیکھا کتنا زبردست عالم تھا، آپ کے مولانا اس نے کچھ بولا ہی نہیں. جناب امیر فرما رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، یخبرکم صمتہم عن حکم منطقہم، کہ ان کی خاموشی تم کو بتائے گی کہ ان کی منطق، ان کی گفتگو کتنی مستحکم ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. فرمایا ہم دعائم الاسلام وولائج الاعتصام، اہل بیت ہی اسلام کا بنیاد ستون ہے. آپ اہل بیت کو نہ مان کر، مانے بغیر نماز پڑھتے رہیے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے آپ نماز پڑھیں، اور نجس پانی سے 50 سال کی نماز پڑھ، نماز تو پڑھی، اٹھک بیٹھک تو کی، سبحان ربی الاعلی و بحمد تو کہا، سرکار نجس پانی تھا، آپ کو پتا تھا، آپ جانتے تھے، جانتے تھے کیا ہو گیا، نماز تو پڑھی سرکار، قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھی تو نماز تو پڑھی سرکار. ہم دعائم الاسلام، اہل بیت ہیں اسلام کا مضبوط ستون. جب آپ نے اہل بیت کی محبت کو ہی برقرار نہیں رکھا تو آپ اسلام پر ہی نہیں ہیں. کیا کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے خدا ہے تیری نمازیں تو پڑھی تھی، تجھے نہ مانا تو کیا ہوا؟ ہم دعائم الاسلام پہلا مرحلہ. اور پھر فرمایا ولائج الاعتصام، ولائج کہتے ہیں ولیجا کو، ولیجا کی جمع، کیا مطلب ولیجا یعنی رہبر. ایک اور معنی یہ ہے کہ داخل ہونے کی جگہ، دونوں معنی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اہل بیت کی محبت میں داخل ہو گیا، جو ان کی چھتری، ان کے شامیانے، ان کے خیمے میں داخل ہو گیا، وہ مرحلہ اعتصام پر پہنچ گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر برائی سے اسے بچائیں گے، ہر ناگوار چیز سے بچائیں گے. گناہوں سے بچنا ہے اہل بیت کے پاس آؤ، قبر کے اندر عذاب سے بچنا ہے اہل بیت کے پاس آؤ. ہم ولائج الاعتصام بہم عاد الحق الی نصابہ وانزاح الباطل من مقامہ وانقطع لسانہ من منبتہ. کیا امیر مومنین نے جملے بنا، کیا کہنے، درود بھیجے جناب امیر کی بارگاہ میں. بہم عاد الحق الی نصابہ، صرف خوب توجہ کی جگہ جملے پر، مولا کائنات کے جملے پر، صرف اور صرف ان کے ذریعے. جب مولا کہہ رہے ہیں صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے، تو پھر اب کسی کی جگہ بچی نہیں ہے. صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے حق اپنی مطلوبہ مقدار کو حاصل کرتا ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، جمعے کی نماز بھی، خطبے بھی دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی بانٹ رہا ہوں، اہل بیت سے نفرت ہے، تو دیکھیں مولانا کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اہل بیت سے بغض تو ہے، لیکن زکوٰۃ تو بانٹی، نماز تو پڑھی. امام فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، حق اپنی جو مقدار خدا کی نظر میں ہے اس وقت اپنے مقام پر آتا ہے کہ جب اہل بیت کے ساتھ ہو. بہم عاد الحق الى نصابہ وانزاح الباطل من مقامہ، اور باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے اس کی بنیاد اہل بیت کے ذریعے. اور پھر فرمایا یہ جملہ سنیے، وانقطع لسانه عن من منبته، اور اہل بیت کے ذریعے باطل کی زبان کی جو اگنے کی جگہ ہے نا، وہاں سے زبان کھینچ لی جاتی ہے. یہ اہل بیت کا طریقہ. اب یہاں تک آپ آ گئے. اب ان اہل بیت کے بارے میں فرمایا خدا نے، کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. بالکل آخری دقائق اور آخری لمحے ہیں، میں نتیجہ لوں. شروع میں آیت کیا پڑھی تھی میں نے، لیقوم الناس بالقسط، کیا کہا تھا میں نے؟ اب انبیاء کھینچ کھینچ کر لوگوں کو نہیں لائیں گے. انبیاء تبلیغ بھی کی، انبیاء نے بیان بھی کیا، وہ ایک الگ گفتگو، لیکن بیانات کو دیکھ کر لوگ خود بخود آئیں گے. یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیقوم، لوگ خود بخود قیام کریں گے حق اور قسط اور عدل و انصاف کے ساتھ. کس کو دیکھ کر؟ بیانات کو دیکھ کر. اور خدا نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، مودت کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا تم سے اہل بیت کی. اگر خدا نے مودت کو واجب کیا تو ادھر زمین پر آ کر، عالم ظاہر میں، بشری اور انسانی سطح پر آ کر اہل بیت نے اس آیت کی لاج رکھی. کیا مطلب لاج رکھی؟ یعنی خود فاقے کیے، امت کا پیٹ بھرا. خدیجہ نے دولت لٹائی, خود بھوکا بھوکی سوئیں, امت کا پیٹ بھرا. فاطمہ زہرا نے فاقے کیے, امت کا پیٹ بھرا. علی ابن ابی طالب نے انفاق کیا, امت سکون سے سوئے. لاج رکھی. سب سے بلند ترین چیز جو آپ کو اہل بیت کی زندگی میں نظر آئے گی, صدقات, خیرات اور انفاق ہے اہل بیت نے کیا. کیا مطلب؟ یعنی مودت کے موجبات, اسباب, ریزنز, فیکٹرز, ایلیمنٹ, وجوہات, اسباب کو فراہم کیا کہ اے بد نصیبو, اگر اس آیت کے باوجود اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے تو ہماری زندگی کو دیکھو, کیا تم نے مدینہ میں ہم سے سوائے نیکی, بھلائی, احسان اور خوبی کے کچھ اور دیکھا یا نہیں؟ کچھ نہیں دیکھا. تو بد نصیبوں پہ محبت کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کا عمل حجت کو لوگوں سے چھین رہا ہے کہ کل میدان قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مدینہ کا مسلمان کہ ہم نے اہل بیت سے اس لیے محبت نہیں کی کہ ان کی نماز روزے ذرا ناقص تھے. خدا کہے گا یہ نماز روزے ان کے ناقص تھے. وہ پروردگار, کیونکہ یہ جنگ میں نہیں جاتے تھے, جنگ میں اہل بیت نہیں جاتے تھے. خدایا صدقات نہیں تھا ان کی زندگی میں, مسلمانوں کی زندگی مفلسی کے ساتھ گزرتی تھی. علی ابن ابی طالب کے گھر میں مال غنیمت تھا تو علی ابن ابی طالب مرغ و متنجن کھاتے تھے. خدا کہے گا علی ابن ابی طالب مرغن غذائیں کھاتا تھا, جو کی روٹی نمک کے ساتھ, یہ مرغن غذائیں. یہ بتاؤ تم کو علی ابن ابی طالب کی کس چیز نے بغض میں مبتلا کیا؟ جسٹیفائی تو کرو بغض علی کو. خدایا مسئلہ یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب نے رسول کی مدد نہیں کی, ہم رسول سے محبت کرتے تھے, علی ابن ابی طالب نے رسول سے مدد نہیں کی. کس پوائنٹ پر آ کر انسان اپنے بغض کو مولا کے ساتھ جسٹیفائی کرے گا؟ کس مقام پر, کس چیز کے ذریعے آ کر انسان اہل بیت کے ساتھ اپنے بغض کی وجہ بھیجے گا؟ خدایا میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی, سوتا رہ گیا, تھکا ہوا تھا, ٹھیک ہے. خدایا بیمار تھا, ہمت نہیں ہوں روزہ رکھنے کی, ٹھیک ہے, بعد میں قضا کر لی تھی, ٹھیک ہے. اہل بیت میں کیا نظر آیا جو تم نے بغض رکھا؟ اب یہاں پر نتیجہ دے کے مصائب کی طرف ہوں, خود درود بھیجے محمد علیہ وسلم. خدا بھلا کرے, راغب اصفہانی کا, بہت بڑے عالم ہیں, یعنی تھے, 400-500 سال پہلے گزرے, 700 سال پہلے, انہوں نے کتاب لکھی ہے مفردات راغب کے نام سے, جس میں قرآن کے مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں. ڈکشنری نہیں لکھی, باقاعدہ تجزیہ و تحلیل کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے. اب دیکھیے ہم نے جو اساتذہ سے سنا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بزرگوں کی محنت ہے, ماں باپ کی دعائیں اور آپ حضرات کی نیک نیتیں ہیں. آپ حضرات دعا کرتے ہیں کچھ تو کچھ مسجد بن جاتی ہے, ورنہ نہ ہمیں مسجد بنانی آتی ہے نہ پڑھنے آتی ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے, سیدھی سی بات کر رہا ہوں. یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عزادار کی دعاؤں کے صدقے میں مسجد چلتی ہے, ورنہ کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ وہ مسجد کروا سکے, بنوا سکے, لکھوا سکے, کچھ بھی کر سکے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ خدا نے جو فرمایا قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, یہ مودت کی جگہ خدا نے محبت کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے نہیں کہا کہ مودت نکلا ہے وددہ سے. وددہ تھا اصل میں وتدا, واو دال دال, اصل میں تھا واو تے دال. یہ وتدا کیا ہوتا ہے؟ وتد کہتے ہیں اس چیز کو جو دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دے. خدا نے قرآن میں فرمایا والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین میں ٹھوک دیا. یعنی اب پہاڑ زمین سے جڑا ہوا ہے, جہاں جہاں زمین جائے گی وہاں پہاڑ جائے گا. محبت ہوتی ہے دل میں پسندیدگی کے جذبات کو رکھنا. مودت یہ ہے کہ جس طرح پہاڑ زمین سے جڑ گیا, تم اس کیل کی طرح اپنی روح کو اہل بیت سے جوڑ لو کہ جہاں اہل بیت ہیں وہاں ہم ہیں. اور یہ چیز آپ کو کہاں پر نظر آئے گی؟ کیا میں کہوں بی بی زینب میں؟ استغفر اللہ, میں بی بی زینب کو اہل بیت سے جدا سمجھ ہی نہیں رہا تو جوڑوں. ابو الفضل عباس میں؟ حاشا وکاللہ, نعوذ باللہ. ابو الفضل عباس کی شخصیت, اس کے کہیں بعد سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور میسم اور مقداد آتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے نا مودت اہل بیت, تو اس بی بی میں دیکھیے کہ جو گھر میں خادمہ بن کے آئی, خود توجہ, خادمہ بن کے آئی. بھائی یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جو ہمارے آقاؤں سے, آقا زادیوں کے ساتھ احسان کرے گا ہم اس کا ذکر کریں گے. اچھا اسی حد تک کریں گے جس حد تک ہمیں اجازت ہے, ورنہ ہماری یہاں مقام سے جناب مریم سے آگے جناب فضہ کو میں نہیں کہہ سکتا، جناب سارہ سے آسیہ سے نہیں کہہ سکتا آگے. قرآن نے جہاں رکھا، اہل بیت نے جہاں رکھا وہیں رکھی. جب کوئی خاتون یا مرد نوکر بن کر آئے گھر میں، گھر والے بڑا اچھا سلوک کریں، مخمل اور کم خواب کا بچھونا دیں، مرغن غذائیں ملیں، الاؤنسز اچھے ملیں، کمرہ ہو اچھا، ایئر کنڈیشنر، ہیٹر، جب چاہا اونٹ گھوڑے سواری کے لیے تیار اس نوکر کو، بڑا تو یہ نوکر کو وفادار ہونا چاہیے. جناب فضہ معجزہ ہے پنجتن کا، وہ یہ کہ گھر میں ملا گیا جو کی روٹیاں، گھر میں ملا گیا، رات کو اسی بچھونے پر سو رہی ہیں کہ صبح کو جس بچھونے پر اونٹ کو چارہ دیا جا رہا ہے، کنویں کا پانی پی رہی ہیں، کبھی فاقہ ہے کبھی کھانا ہے، اس کے باوجود اس طرح سے جڑی مودت قربا کہ کربلا تک آئی ساتھ نہیں چھوڑا. یہ ہے مودت قربا کی علامت. ابو الفضل عباس کو آپ کہیں کہ مودت، بالکل ہے مودت، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو باہر سے آئے. تو لہٰذا اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا حکم دے رہا ہے. ایک اور بات عرض کروں اور مصائب کی طرف آؤں، کس کے ساتھ جڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ. دوبارہ پوچھوں گا آپ سے، کس کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ. جب آپ کی روح، آپ کا وجود جڑ گیا مکمل اہل بیت کے ساتھ، اب اس وجود میں کسی اور کے ساتھ جڑنے کی جگہ ہے جو آپ اس کی نمازوں کو روزوں کو تولیں؟ اچھائیاں تو تھیں، برائیاں اتنی تھیں، اچھائیوں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہے، اس کا نام ہے تبری، برات کا اظہار. بھائی کچھ بچا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، بیزار ہیں ہم، کوڑا کرکٹ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے. آپ نے کبھی گزرتے ہوئے سوچا کہ ڈنڈی لیں تھوڑی سی، کچھ تو کریں، شاید کوئی قیمتی چیز ہو؟ ارے مولانا چھوڑیے، آپ کو کیا جو چاہیے مجھے بتا دیجیے، آپ مت اتریے گاڑی سے، آپ کرے دے. ارے ہم کوڑے کرکٹ سے بیزار ہیں مولانا. ہو سکتا ہے کہ اٹھنی چوتنی اس میں پڑی ہو، ہو سکتا ہے کہ کوئی موبائل پڑا ہو اس میں، ہو سکتا ہے سونے کی کوئی انگوٹھی ہو چاندی کی، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے آپ کو اس میں، ہو سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی ڈاکومنٹس ہو. ہمیں کوڑے کی طرف دیکھنا ہی نہیں. یعنی ہم جا کر دیکھیں شبر کی طرف، ہم جا کر دیکھیں ابو جہل کی طرف، ہم جا کر دیکھیں ابو لہب کی طرف، ہم جا کر کیوں دیکھیں یزید کی طرف اور عبیداللہ ابن زیاد کی طرف، خولی کی طرف، حرملہ، دیکھنا ہی نہیں ہے. بیزار ہیں سرکار، ہمارے بیماری ہے یہ. آپ بے وقوف پاگل ہیں، کہتے رہیے ہم بے وقوف پاگل، کیا کریں سرکار؟ یہ قرآن نے کہا ہے ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے، مودت القربا، جوڑ دو اپنے آپ کو. اعتراض ہے جا کر راغب اصفہانی سے لڑیے گا، مجھ سے مت. اس سے بڑھ کر اعتراض ہے قیامت میں خدا سے ملاقات ہو تو کہہ دیا خدایا تم نے آیت غلط بھیجی تھی، نعوذ باللہ، ہم اس آیت کو نہیں مانتے. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرن، وجود کے اندر تمہارے کوئی چیز بچے ہی نہیں. جب دل میں کوئی جگہ بچی ہی نہیں تو اب میں اہرے غیرے کی محبت ڈالوں کیسے؟ لہذا بات میری ختم ہوئی. اور جنگ احد جب ہوئی، درود بھیجنا محمد علیہ وسلم، جب کہ جنگ احد ہوئی تو رسول خدا کی ایک رشتہ دار خاتون ہیں کہ جن کے حمزہ ماموں لگتے تھے رسول خدا کے چچا، آپ سمجھ گئے، پھوپھی زاد اور ماموں زاد، بھائی بہن ہماری اردو کی اصطلاح میں. وہ آئیں، یہ زینب بنت جہش کی بہن تھی، حنطہ بنت جہش آئیں رسول خدا کے پاس. جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور کافی اکابرین صحابہ شہید ہوئے، بڑے برجستہ برگزیدہ، جس میں سے سب سے بڑھ کر برگزیدہ ترین صحابی رسول خدا کے چچا جناب حمزہ. آئیں، اب یہ کس کے پاس آ رہی ہے خاتون؟ اپنے ماموزاد بھائی کے پاس، رسول خدا کے پاس. اس خاتون کے حمزہ کون ہیں؟ ماموں رسول خدا کے ہیں، چچا. کہا کہ آجر اللہ، آجرک اللہ. خاتون آ کر بیٹھی، کہا کہ تمہارے بھائی، تمہارے ماموں کے سلسلے میں تمہیں تعزیت پیش کرتا ہوں، آجرک اللہ. پوچھا فیمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کی آپ تعزیت پیش کریں؟ ابھی تک خبر، پھیلی نہیں ہے مدینے میں کہ کون کون شہید ہوا. کہا کہ تمہارے ماموں اور میرے چچا, اپنے الفاظ میں بتاؤں, ابھی میں اپنے الفاظ حدیث کے ساتھ ملا کر پیش کر رہا ہوں. کہا تمہارے ماموں حمزہ, کہانی اللہ شہادہ, شہادت ہو مبارک, اور ان للہ و انا الیہ راجعون. کہا اجرک اللہ, تمہیں تعزیت پیش کرتا ہوں. اب کس کے بارے میں یا رسول اللہ؟ کہا تمہارے بھائی کے بارے میں. کہا ہنی اللہ الشہادہ, شہادت ملی بہت اچھی چیز ہے, خدا درجات کو بلند فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماموں کی خبر سنی, عادت ہے مومنین کی انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کی شہادت کی خبر سنی, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر گویا رسول خدا رکے, پھر فرمایا کہ اجرک اللہ, ایک اور تعزیت تمہیں پیش کر رہا ہوں. کہا کس کے بارے میں؟ کہا فی بعلک مصعب ابن عمیر, تمہارے شوہر مصعب ابن عمیر کے سلسلے میں. مصعب ابن عمیر یہ بڑے برگزیدہ صحابیوں میں سے ہے اور خالص ترین صحابیوں میں سے ہیں. فمکست یا تعملت, تھوڑی دیر کے لیے رسول خدا کی اس خاتون نے, رشتہ دار نے, کیونکہ رسول خدا کی ماموزاد بہن ہوئی, سر کو جھکا لیا اور سر اٹھانے کے بعد کہا ہنی اللہ الشہادہ, شہادت کا ثواب ملے اس کو بہترین, انا للہ و انا الیہ راجعون. بات ختم ہو گئی. جب چلی گئی ہیں حنطہ بنت جحش تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ بھائی کی آپ نے شہادت کا بتایا, ماموں کی حمزہ کی, تو یہ سر کو جھکا کر خاموش نہیں ہوئی, جب آپ نے مصعب ابن عمیر یعنی جو شوہر تھا اس کی شہادت کا بتایا تو سر جھکا لیا. اب روایت بہرحال مختلف ہیں, جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ جب رسول خدا نے پوچھا کہ تم نے سر جھکا کر خاموش کیوں رہی, کہا ذکر تو یتما ولدہ, مجھے اپنے شوہر کے, مجھے میرے وہ بچے یاد آئے کہ جو اب باپ کو کبھی نہیں پا سکیں گے. یعنی ماں کے لیے بچوں کی یتیمی ایک بڑا سخت مرحلہ ہے. رسول خدا پھر کچھ اور گفتگو بھی فرمائی. لہٰذا ہم اس بی بی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو جب دنیا سے جا رہی تھی تو امیر المومنین کو جو وصیتیں کی وہ اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور جو یہ روایت کے الفاظ ہیں کس طرح سے رسول خدا جب دنیا سے گئے تو ایک تو بی بی کو اپنی یتیمی کا خیال اور دوسرے حسن حسین کی یتیمی کا. آپ کہیں گے حسن حسین کی یتیمی کیسے؟ رسول خدا جب گئے ہیں نا دنیا سے تو جناب سیدہ نے جو لفظ استعمال کیا حسن حسین کی نسبت, وہ فرمایا رسول خدا کے لیے اینا ابوکما, اے حسن حسین یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا جان کہاں گئے. اور اس کے بعد جو جملہ رسول خدا کے بارے میں فرمایا, واقعہ یہ ہوتا تھا کہ جب رسول خدا مسجد میں تشریف لاتے تھے تہجد کے لیے, عبادت کے لیے راتوں کو, تو رسول خدا کے قرآن کی آواز بی بی کے کانوں میں جاتی تھی. گھر مسجد سے متصل ہے تو بی بی کے دل کو سکون ملتا تھا. بی بی محراب عبادت میں ذکر کر رہی ہیں, رسول خدا محراب مسجد میں. ایک دفعہ اب جو 28 سفر کے بعد 29 سفر جب آئی اور رسول خدا کی تدفین ہو گئی, رات کا وقت آیا, جناب سیدہ نماز تہجد کے لیے جب مصلی عبادت پر تشریف لائیں تو ایک دفعہ بی بی کے دل پہ گھبراہٹ طاری ہوئی, کیونکہ مسجد سے رسول خدا کے ذکر کی آواز نہیں آ رہی ہے. شیخ عباس قمی نے روایت کے اندر یہ لفظ لکھا ہے, کانت تستوحش فی ظلمت اللیل, جناب سیدہ کے دل پر ایک عجیب گھبراہٹ طاری ہوتی تھی کہ میرے بابا کے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں, یہ جو میرے بابا تسبیح پڑھتے تھے اس کی آواز نہیں آ رہی. اب ایک دفعہ سیدہ کا جب دل بھر آیا, باپ کی یاد آئی, حسن حسین کو مخاطب کر کے فرمایا اینا ابوکما الذی لا یدعکما یحملکما مرۃ بعد مرۃ, اے حسنین میرے بچوں یہ تو بتاؤ تمہارے نانا کہاں گئے جب تم کو دیکھتے تھے, کبھی حسین کو سینے سے لگا دیتے, کبھی حسن کو سینے سے لگا دیتے. اب پھر فرمایا لا اراکما ان تفتح الباب، اے بچوں میں نے کبھی نہ دیکھا کہ تم نے نانا کے لیے گھر کا دروازہ کھولا ہو اور نانا نے تمہیں زمین پر پیدل چلنے دیا ہو۔ میں کہوں گا اے سیدہ کاش آپ مدینے میں ہوتی کہ آپ کے وہ بچے کہ جن کو آپ کے بابا سینے سے لگاتے تھے، آپ کا ایک بیٹا خون کی قے کرتے ہوئے دنیا سے گیا، ایک بیٹا سوکھے لبوں کے ساتھ شبر کے خنجر گلے پر پھرا، دو کے نیزہ پر سر ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، اس ناچیز ذکر کو اس ناچیز سے حضرت حجت کی بارگاہ میں قبول فرما۔ رسول خدا جناب خدیجہ، امیر مومنین حسن و حسین، بارہ امام، چار معصومین، خاصتاً حضرت حجت کے لیے تعزیت تسلیت کا باعث قرار دے۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما، ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما، بانی مجلس سے، حاضرین سے، مومن مومنات سے اس عبادت کو قبول فرما۔ قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں پروردگار محبت محمد آل محمد اور تولا اور تبرک کو قائم و دائم رکھ، عزاداری سید مظلوم کو قائم و دائم رکھ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیے اور ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ جنہوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، مریض ہے، مالی مشکلات ہیں، گھروں میں مختلف مشکلات ہیں، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو بحق مظلومیت فاطمہ زہرا دور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کی بنا نواز سے درود بھیج دیجیے۔